صدق الله ورسوله النبي الكريم. ہے انشاءاللہ اللہ. چونکہ آج اتفاق ایسا ہے کہ ستارہ رمضان ہے اور تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس دن جنگ بدر شروع ہوئی اس دن بھی ستارہ رمضان تھا اور اس دن بھی جمعے کا دن. آج ستارہ رمضان بھی ہے اور جمعے کا دن بھی. ستارہ رمضان مبارک جمعے کا دن. چودہ سو دس سال یا نو سال ہے آج سے. چودہ سو نو سال پہلے آج کی تاریخ سے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. جنگ بدر اسلام کی تاریخ کی وہ جنگ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو دنیا میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے بتا رکھا ہے. اس سے پہلے مسلمان بطور مسلمان کے کسی مملکت اور کسی ریاست کے حکمران نہیں تھے. اسلام کا پہلا مارکا, اسلام کی پہلی جنگ, کفر اور اسلام کا پہلا مقابلہ, کفر اور اسلام کی پہلی آویزش, عشق و محبت کا پہلا اتحاد, پیار اور الفت کی پہلی آزمائش جنگ بدر کے نام سے مشہور. جنگ اسلام سے بڑی بڑی ہوئی کوئی شک نہیں. سب سے بڑی جنگ جنگ تبوک ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور عیسائیوں کی تعداد 40,000. یہ آخری بڑی جنگ, آخری جنگ. لیکن اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت جنگ بدر کی. قرآن پاک کے انداز کو, قرآن پاک کے طرز تخاطب کو آپ دیکھیں کہ قرآن نے جنگ بدر کو کتنی اہمیت دی ہے کہ نویں سپارے کی سورت انفال پوری جنگ بدر کے واقعات پر مشتمل ہے اور تیسرے سپارے میں بھی جنگ بدر کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور آپ قرآن پاک کے اس انداز پہ غور فرمائیں, انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے کس انداز سے اس جنگ کے آغاز کا واقعہ بیان کیا کہ یہ جنگ شروع کیسے ہوئی. فرمایا کبا اخرج ربک من بیتک بالحق والا فریقا من المؤمنین لکارہون. اے میرے پیغمبر, تیری جماعت کو لوگوں نے بڑی تکلیفیں دے دے کر مکے سے نکال دیا, گھر بار لٹا دیا, بچے چھوڑ دیے, بیویاں چھوڑ دی, علاقے چھوڑ دیے, رشتے دار چھوڑ دیے, حویلیاں چھوڑ دی. کبا اخرج ربک کا, تیرے رب نے اپنے گھر سے نکالنے کا سوال کیا ان لوگوں کے تکلیفوں کی وجہ سے. فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. مکے سے تکلیفیں دے دے کر نکالے گئے, دل آخر جب مدینے میں پہنچے تو مکے کے سرداروں کو بڑی تکلیف پہنچی کہ جن لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے ہم نے مکے سے نکالا تھا، جن کو دھکے دے دے کر مکے سے نکالا تھا، آج ان کو مدینہ منورہ کے یہودیوں نے کیوں بنا دی، وہاں انہوں نے ریاست کیوں بنائی، وہاں انہوں نے حکومت قائم کرنے کا ارادہ کیوں کر لیا؟ قرآن کہتا ہے یہ بات مکے کے مشرکوں کو بڑی تکلیف والی بات محسوس ہوئی، 313 تو وہاں جا کر بنے، لیکن جب یہاں سے نکلے تھے تو 113 14 آدمی کل فقیر فقیرش، کھانے پینے کو کچھ جیت نہیں، پہننے کو کچھ جیت نہیں، وہاں پہنچے تو مکے کے سردار ابو جہل نے خط لکھا عبداللہ بن عمری کو، جو مدینہ منورہ میں منافق خواب میں مشہور ہوا، اس نے کہا عبداللہ تیرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بنا لی ہے، یہ بات ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ تو نے ان بھوکے لوگوں کو بنا دی ہے، اگر تم نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا یا ان کو نکالنے کا ارادہ نہ کیا تو ہم تیرا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ خط ابو جہل نے مدینہ منورہ کے عبداللہ بن عمری کو، عبداللہ بن عمری منافق تھا لیکن چونکہ مسلم رہ گئے گئے تو اچھے طریقے سے ملتا، کہتا تھا کہ مسلمان اوپر سے کروا بھی چھوڑ پڑ لیا۔ میرے دوستو یہ تھا اصل واقعہ کہ 13 سال مکے میں صحابی رہے، ان کی چمڑی کو ڈھیر دی گئی، بلال حبشی کو تختی ریت سے لٹا دیا گیا، سبلیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، سنیرا کی آنکھیں نکال دی گئی، لبیرا کی چمڑی کو ڈھیر دی گئی، بلال کو تختی ریت پر لٹا دیا گیا، زید بن دستہ اور دوسرے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، حباب بن عرب کو آگ کے دستاروں پہ جلا دیا گیا، رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پیغمبر کے چہرے اقدس پہ غلامت کے ڈھیر ڈالے گئے، رسول اللہ کو چوکوں میں لوگوں نے گالیاں دی۔ جب اتنی اذیتیں اور تکلیفیں 13 سال مکے میں صحابہ نے اٹھائی، رسول اللہ نے اٹھائی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اجازت دی کہ تم تلوار اٹھاؤ، تم دشمن کا مقابلہ کرو۔ حکم ہوا کہ بولتے اختیار کرو، وہ مارتے ہیں تو خاموشی اختیار کرو، وہ مارتے ہیں تو صبر کرو، چھپ کر تبلیغ کرو، مقابلہ کرنے کی اجازت۔ لیکن جس وقت جن لوگوں کو مار دھکے دے دے کر سامان کا لوٹ کر مکے سے ان کو نکال دیا گیا، جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں بھی پیچھے سے سازشیں انہوں نے شروع کر دی کہ مدینے میں یہ امن اور چین سے صحابی کیوں رہتے ہیں، رسول اللہ مدینے میں آرام سے کیوں رہتے ہیں؟ ابو جہل نے خط لکھا عبداللہ بن عمری کو اس کو نکالو، اور کئی کئی گھر میں استعمال کرنے شروع کیے کہ ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے تاکہ رسول اللہ کی شریعت اور پیغمبر کا دین اور نبی کا ایمان اور اللہ کا قرآن دنیا میں پھیل نہ سکے۔ یہ مشرکین مکہ کا پروگرام۔ لیکن جس وقت ابو سفیان کو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ تم کسان سے 50,000 کا اسلحہ لے کر آؤ تاکہ ہم مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو نکال سکے، اس وقت اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہر طرف میں آتا ظلموا، اے میرے پیغمبر آج تجھے جہاد کی اجازت دے دی گئی، یہ رام اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اس وجہ سے کہ تجھے تکلیفیں پہنچائی گئی، تجھے پارا گیا، تیرے صحابہ کو اذیت دی گئی، آج مدینہ منورہ میں جب تیرے خلاف یہ لوگ سازشیں کرنے کے لیے تیار ہیں تو اے میرے نبی آج تجھے بھی اجازت ہے کہ تو بھی اپنی فوجوں کو تیار کرے، اپنے لشکر کو تیار کرے، اپنے دیوانوں کو تیار کرے، اپنے صحابہ کو تیار کرے، اپنے مستانوں کو تیار کرے۔ اور اللہ کے نبی نے کس طرح صحابہ کو تیار کیا. قرآن پاک پہ بڑے اچھے افتار پہ بیان فرمایا فرمایا
عبد الرحمن بن عوف نے کہا
سلام زبیر نے کہا حضور خاموش ہے. صحابہ ہے نا کہ پیغمبر کی آواز پر عبد الرحمان نے شبیر کہا بلا زبیر نے شبیر کہا لیکن حضور خاموش ہے. چنانچہ اس پورے مجمعے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حضرت مقدار بن اسود سب کو حضرت اسلام تھا وہ بھی اٹھ کر اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ساتھ اتنے عبادہ اٹھ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں آپ ہمیں حکم دیں. مقدار بن اسود نے کہا ساتھ اتنے عبادہ نے فرمایا آپ ہمیں حکم دے اے پیغمبر میدان میں کودنے کے لیے آپ ہمیں حکم دے سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے آپ ہمیں حکم دے کنویں میں اترنے کے لیے آپ ہمیں حکم دے کہ ہم جلتی ہوئی آگ میں کود جائیں. حکم آپ کا بعد میں آئے گا محمد کے غلام پہلے آگ میں کود جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اتنے عبادہ اور مقدار اتنے اسود کا یہ خطبہ سنا تو پیغمبر کا چہرہ خوشی سے چڑھ گیا. پیغمبر پہلے خاموش لیے تھے کہ عبد الرحمان بولا تھا طلحہ زبیر بولا تھا وہ تو ہجرت کر کے نبی کے ساتھ مکے سے آئے تھے. حضور سوچتے تھے کہ مدینہ کا کوئی آدمی بولے مکے مدینے کا کوئی انصاری بولے یہاں کے کچھ لوگ بولے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ صرف مہاجر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ انصار بھی پیغمبر کے ساتھ. یہ اس خطبے میں کتنی جان کہ صاحب اس نے مبادہ فرمائے کہ اے پیغمبر آپ ہمیں دریاؤں میں کودنے کا حکم دے ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دے ہمیں آگ میں اترنے کا حکم دے ہم ایک لمبا توقف نہیں کریں گے حکم آپ کا ہوگا کودنا ہمارا. ہمیں حضور خوش ہو گئے. اب جناب لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا کہ بھی سفے سیدھی کرو لشکر تیار کرو. صحابہ کی تعداد کل 313 ہے. کتنی تعداد 313. یہ 313 جو صحابہ کا لشکر ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ جو آدمی دعا کرنا چاہے اس کی دعا قبول نہ ہو تو 313 صحابہ کا نام پڑھ کر دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر دے. اور ان کے نام کتابوں میں دعاؤں کے ساتھ علیحدہ چھپے ہوئے ہیں کہ اصحاب بدر کا نام پڑھو اللہ کا دعا قبول کرے. حضور نے ایسے نہیں فرمایا کہ جب جنگِ بدر سے لوگ فارغ ہو گئے حضور نے فرمایا او بدر کے لوگوں اللہ کا حکم ہے آج کے بعد تم کوئی غلطی کرو گے تو تم آپ تمہاری خدا غلطی کو بھی بیٹی بنا رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اے من ما شے تم کل غفرت رکھو کل غفرت رکھو یہ بخاری کی بھی کرتا ہے جاؤ جو مرضی کرو تمہارے لیے غفرت کا اعلان ہو گیا. یہ بدر کے بعد ہی کیوں اس لیے کہ بدر کی جنگ نے اسلام کی بنیاد کھڑی کر دی. بدر کی جنگ میں رسول اللہ کی مدینے کی ریاست کو مستحکم کرنا تھا. بدر کی جنگ نے دین کی بنیادوں کو کھڑا کرنا تھا. بدر کی جنگ نے کفن پر دوش کافروں کو پرتیک دینا تھا. بدر کی جنگ نے اسلام کا پہلا لشکر تیار کرنا تھا. بدر کی جنگ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اسلام میں جہاد کا سبق دینا تھا. یہ پہلی جنگ یہ پہلا لشکر. میرے دوستو بہت بڑا قافلہ 313 صحابہ کا قافلہ تیار ہو گیا. چھوٹے چھوٹے صحابی ایک عمیر صحابی کا نام ہے عمیر وہ کہنے لگا میں بھی جنگ میں چلوں. حضور نے فرمایا تیری عمر تھوڑی. کہنے لگا میں بڑے بڑے پہلوانوں پر حاوی ہوں. دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام معاذ ہے چھوٹے چھوٹے. جب لشکر تیار ہوا لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو یہ دونوں کہنے لگے ہم بھی جائیں گے. مدینے سے لشکر نکل پڑا. مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر جا کر کے حضور علیہ السلام نے صفوں کی ترتیب کی اور دیکھا کہ یہ 2 بچے بھی ساتھ ہیں. حضور نے فرمایا محمد اور معاذ اے دونوں میرے بیٹو تم بچے ہو تم جنگ میں نہیں جا سکتے. تم بچے ہو بچے چھوٹے چھوٹے بچے بے سمندری کے مسلمان پر توجہ کر، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طرح میں محبت کے آگے پیچھے مرنے کی قسم کھائی تھی، چھوٹے چھوٹے. حضور نے فرمایا معاذ اے معاذ تم واپس جاؤ. معاذ نے کہا کملی والے میں تو بڑا ہوں، اس کا بھائی بڑا ہوں، ایک بھائی کو تو لے چلو. حضور نے فرمایا کھڑا ہو. وہ کھڑا ہوا. پیغمبر نے فرمایا اس کا قد پورا ہے، یہ تو جوان لگتا ہے. حضور نے فرمایا جا تو جا سکتا ہے. جب اس کی قبولیت ہو گئی تو محبت نے آ کر مدینے کے تاجدار سے کہا اے کملی والے تم نے میرے بڑے بھائی کو تو منظور کر لیا، لیکن میری کشتی کرا کے دیکھو، اگر میں کشتی میں اس کو بچھا دوں اس کو نیچے گرا لوں تو مجھے بھی لے جاؤ تاکہ پتا چلے کہ میری طاقت زیادہ ہے. ارے میں اس دنگل پہ قربان جاؤں، میں اس کشتی پہ قربان جاؤں جس کی جس جو کشتی کملی والے نے مدینہ سے باہر کرائی. ارے سارے صحابہ کا لشکر موجود ہے. پیغمبر نے کشتی کا اعلان کر دیا کہ یہ دونوں بھائی کشتی کریں گے. کشتی ہونے لگی ہے. چھوٹے بھائی نے کہا معاذ کے کان میں کہ بھائی تیری تو منظوری ہو گئی، اگر تم نیچے گر بھی جائے گا تو تجھے تو پیغمبر واپس نہیں کر سکتا، اگر تم مجھے اوپر آنے دے تو مجھے بھی جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. کوئی بات لشکر روانی کے لیے تیار ہے تو بھائیوں کی کشتی ہو رہی ہے. محبت نے معاذ کو نیچے گرا دیا. پیغمبر نے فرمایا محبت تو نے اوپر تو نے اس کو بچھا دیا، کیا تیری کی منظوری ہو گئی، دونوں میدان جنگ کے لیے تیار. آٹھ سوارے، کل آٹھ سوارے. بعض کتابوں میں چھ سوارے آٹھ دلے، ستر اونٹ دو گھوڑے، ستر اونٹ دو گھوڑے، چھ تلواریں آٹھ زرے، 313 صحابہ کا لشکر، ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی سوار ہے. لشکر تیار ہے 313 کا. حضور کو مخبر نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لشکر کی تعداد 1000 ہے. 313 اور 1000 کوئی بتایا مقابلہ تو بنتا نہیں، مقابلہ بنتا ہے. پہلا مار تھا کسی نے کہا یار کوئی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہارے، بیویاں ہیں، 200-300 آدمی تم ہو، کتنا ہزاروں کا لشکر مقابلے میں آ رہا ہے، تم موت کی طرف تو نہیں جاتے؟ کئی صحابہ کو مرافقوں نے برگلانا چاہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، اور 3 گنا زیادہ لشکر کے مقابلے میں جاؤ گے ٹکڑے کرا لو گے، بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ منافقوں میں سے 3 صحابہ ہوا، لیکن قرآن نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کأنما یشاقون الی الموت، یہ موت کی طرف جاتے تھے، پتہ تھا کہ موت کھڑی ہے سامنے، قبر سر پہ باندھا موت کی طرف بھاگے جاتے. اگر پہلے تو جنگ ہو چکی ہوتی، مدد خدا بھی آ چکی ہوتی تو کوئی مثال تو ہوتی نا کہ فلاں جگہ پر فرشتے آئے تھے مدد ہو گئی تھی اس لیے اب بھی آ جائیں گے، یہ سہارا ہوتا. اس جنگ کی اسی لیے قدر و قیمت زیادہ ہے کہ پہلے پتہ ہی تھی کہ مدد ملتی کیسے ہے، اور یہ تو عقل کہتی ہے کہ 3 گنا بڑا دشمن ہو تو تم تیسرا ایک تہائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج بغیر کسی مثال کے صرف حکم پیغمبر کا تھا، کوئی مثال نہیں تھی، پہلے گزر چکی، نبی کا حکم تھا، وہ سر پر کمر باندھ کر موت کی طرف آ گیا. یہ مدینہ منورہ سے لشکر چلا، مکہ مدینہ منورہ سے 2 میل باہر صفوں کی ترتیب پوری ہو گئی. 313 صحابہ کا لشکر یہاں سے نکلا، کوئی چیز پاس نہیں، کوئی پاس، کوئی علاقہ پاس نہیں، کوئی دولت پاس نہیں، کوئی سامان پاس نہیں، پہنچنے کا پورا سامان بھی پاس نہیں. مدینہ منورہ سے 70 میل کے فاصلے پر مقام بدر ہے. بدر بدر کا مقام مخبر نے خبر دی کہ لشکر بدر کے کنارے پر آ پہنچا ہے. صحابہ وہاں پہنچ لشکر پہنچ گیا. اب حیرانی کی بات یہ کہ بدر ایک گول میدان ہے. گول ایک طرف قلعہ ہے پہاڑ ہے ایک طرف میدان ہے. اب اس میدان میں صحابہ کہاں بیٹھے. رمضان کا مہینہ پہلا سال ہے روزے فرض ہوئے نئے نئے روزے فرض ہوئے صحابہ کے روزے دھوپ عرب کی گرمی عرب کی دھوپ پھر سفر پیدل اونٹوں کا سفر میدان جنگ میں جانا روزے رکھے ہوئے دھوپ ہے پیدل ہے ریت ہے شہرا ہے گرمی ہے دکھ ہے تکلیف ہے. ایک نے بھی نہیں کہا کہ کملی والے ہمارا کیا بنے گا. آئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رسول اللہ کے آگے پیچھے ہیں کہ مرنے کا وقت کب آتا ہے اور جنت میں آتا ہے. ابھی جلندی نے بڑی بات کہی یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نکالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے والا تھا. سترویں تھی ماہ رمضان کی مبارک جمعہ کا دن سترویں تھی ماہ رمضان کی شہادت کار میں فوج آ پہنچی تھی اہل ایمان کی. اس میدان میں صحابہ کا لشکر پہنچ گیا. نہ ان کے پاس تلوار تھی نہ ان کے پاس ڈھالے تھی. اور لشکر کا کیا مقابلہ 6 تلواریں 8 تیر 313 ہزاروں کے مقابلے میں. نہ ان کے پاس تلوار تھی نہ ان کے پاس ڈھالے تھی نہ کلہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی مسالے تھی. کوئی چیز اسلام کا یہ پہلا لشکر دنیا کائنات کا یہ وہ لشکر جس نے رسول اللہ کے نام کو اونچا کرنا تھا آج اس میدان میں آ کر رک گیا. اس میدان میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں. جس میدان میں ندی کوئی نہیں نالے کوئی نہیں پانی کوئی نہیں آئے کوئی نلکا نہیں کوئی ٹینکی نہیں کوئی نہر نہیں کوئی سامان بوتلوں میں پانی کا نہیں آئے پیاسے رسول اللہ کے صحابی اس میدان میں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں. امیر کہتا ہے یہ تشنا لب جواب جب یہاں پر رک گئی آ کر دعا کی دامن سہرا سے دونوں ہاتھ پھیلا کر آئے. جب یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر دعا کی دامن سہرا نے دونوں ابھی بڑی عجیب بات کہی. خبر کیا تھی کہ ایک دن خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا. خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. وہ سہارا جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں اس تختہ کہ اللہ ساری دنیا کا سردار میرے دامن میں پناہ لیتا ہے, اور اس کی وہ شان ہے کہ مکے کے پتھروں پہ اس نے قدم رکھا, ان پتھروں کی قسم تم نے عرش پہ کھائی ہے, آج یہ محمد میرے دامنوں پہ آتا ہے. اے اللہ دھوپ کی کمی کو ختم کر دے, آسمانوں کی عبادت دے.
سبحان اللہ,
خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا, اور خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے, خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے, شہید آرام فرما قطرہ بھی نہیں جو نبوت کو پیش کر دوں, اگر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا, اگر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا, چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض کا رکھتا, یہ ستر اونٹ تو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے, یہ ستر اونٹ تو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے, مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے. آج پانی کوئی اگر اب میرے دامن سے میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت العالمین سے شرم آئے گی. یہ میدان دعا کرتا ہے سہارا, دعا سہارا نے مانگی دامن امید پھیلا کر کہ یک یک ابر بارا چھا سما پر چھا پھیلا کر یدا جگ ابر بارا آسماں پر چھا گیا کر, اور کھلے میدان میں نبی سچے نبی کا آستانہ تھا, کھلے میدان میں سچے نبی کا آستانہ تھا, یہ خاکی فرش تھا اور لاجوردی شامیانہ تھا, آسمان کے نیچے پیغمبر پورے میدان میں صحابہ کو جمع کر کے ہدایتیں دینے لگے کہ تم نے اس طرح آج رات گزارنی, اللہ تک کو یاد کرنا, اللہ کے سامنے رونا. صحابہ نے دعا مانگی, نماز پڑھی, دعا مانگی, دعا کر کے تھکے ہارے صحابہ اپنے اپنے خیموں میں جا کر سو گئے, کیونکہ جنگ کا بھی وقت نہیں آیا, آج دوپہر کو یہاں پہنچے, دعا ہو گئی, دعا ہوئی کہ اللہ بارش برسا دے, یہ دعا ہوئی, ادھر یہ دعا ہوئی, ادھر آسمانوں پہ بادل آ گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کو اس جنگل میں اللہ نے نی کا منہ دکھلایا, چاروں طرف پانی پانی پھیل گیا, پانی کے ہال بھر گئے, صحابہ نے پانی جمع کر لیا, دعا قبول ہو گئی. وہ سارا جب کبھی پانی نہیں بھرتا تھا, نبوت کے قدم آئے تو بادل وہاں پر نہیں پہنچ گئے. یہ قدموں کی برکت, ساری دنیا کا سردار ہے, کیا عظمت ہے اس پیغمبر کی, کیا مثال ہے اس رسول کی. صحابہ خیموں میں چلے گئے, لیکن حضرت حباب بن بن منظر رسول اللہ کے پاس تشریف لائے. حباب بن منظر ایک پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ خیمہ لگایا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی مرضی سے؟ حضور نے فرمایا ابھی میں لکیر کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت حباب بن منظر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ آپ کا خیمہ پہاڑ کی چوٹی پہ لگا دیا جائے, ٹیلے کے اوپر لگا دیا جائے تاکہ آپ ٹیلے کے اوپر آرام کریں اور پورے جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے رہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ اے پیغمبر اپنا خیمہ اپنی جگہ پہاڑ کے اس ٹیلے کے اوپر بنائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ آپ کی رہائش کا آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ٹیلے کے اوپر بنا دی گئی. حضور خیمے میں موجود ہے. صحابہ نمازیں پڑھ کر گھروں کو چلے گئے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغمبر نے حکم دیا اے سعد تو میرے خیمے کا چوکیدار ہے, آج کی رات تمہیں میرا پہرا دینا ہے. ارے میں اس چوکیدار کے قدموں پہ قربان جاؤں جو رسول اللہ کے خیمے کا چوکیدار ہے. ساری رات چوکیداری کرنی ہے تمہیں اور اے میرے ساتھ میرے اس خیمے میں ایک آدمی کے بغیر کوئی اور نہیں آ سکتا. اے اللہ کے نبی کون آپ کے خیمے میں آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک ابو بکر صدیق بغیر اجازت کے میرے خیمے میں آ سکتا ہے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. حضور اندر تشریف لے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو چکی تھی. نماز پڑھ کے پیغمبر صحابہ سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تھے. ہم نے کیا دیکھا کہ سارا دن کا پیغمبر تھکا ہوا ہے, آرام نبی کرتے ہوں گے. فرمایا میں نے خیمے کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ کا نبی اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہے. تین سو تیرہ صحابہ کا لشکر اپنے اپنے خیموں میں آرام فرما ہے لیکن ان کا پیغمبر اپنے خیمے میں اللہ کے دروازے پہ سر جھکائے ہوئے رو رہا ہے. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہم فاستجاب, دعا قبول ہو گئی. فاستجاب استجاب عربی زبان میں دعا کے قبول کرنے کو کہتے ہیں. دعا قبول ہو گئی فاستجاب لہم انی ممتکم بالف من الملائکۃ مردفین. پیغمبر سجدے میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق سارے قوم رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہے, میں پیغمبر علیہ السلام کے خیمے میں آیا. حضرت سعد نے پورا واقعہ سنایا. میں خیمے کے اندر چلا گیا, میں نے کیا دیکھا کہ آج ساری دنیا کا سردار سجدے میں پڑا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سعد نے دیکھا کہ نبی سجدے میں. آدھی رات کے وقت ابو بکر آئے تو دیکھا پیغمبر سجدے میں, نبی سجدے میں پڑا ہے سجدے میں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا. ابو بکر پیچھے کھڑے ہو گئے. آدھی رات کا وقت ہے. ابو بکر فرماتے ہیں میں ایک گھنٹہ کھڑا ہوں, دو گھنٹے کھڑا ہوں, کافی دیر کھڑا ہوں لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ کا نبی سجدے میں پڑا ہوا ہے. ہم دونوں نے کہا کہ اللہ کا نبی ساری رات سجدے میں کہتے ہیں, یہ تو حرکت نہیں کرتا. فرمایا ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ کب سے اتنی سے پرواز نہ کر گئی ہو. ابو بکر فرماتے ہیں اس خطرے کو پا کر میں پیغمبر کے قریب ہوا, نبی سجدے میں پڑے ہیں, چاند کی چاندنی چمک رہی ہے. فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ پیغمبر سجدے میں پڑے اللہ کے دروازے پر رو رہے ہیں اور میرا نبی اس طرح روتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے. پیغمبر سجدے میں ہے اور اتنے روئے آج یوں نبوت کے اٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر کے سر اقدس سے پگڑی اتر کر زمین پر گر چکی ہے اور پیغمبر یوں ہاتھ کر کے رو رہے ہیں. فرمایا ابو بکر نے کہ میں قریب ہوا کہ میں آج شروع کہ میرا نبی اللہ سے کیا کہتا ہے؟ فرمایا میں نے قریب ہو کر سنا، تیری حیرت کی انتہا نہیں کہ پیغمبر کہہ دیا اور سوچو پیغمبر اپنا ناک رگڑتا ہے، ماتھا رگڑتا ہے اور ایک مفت نبوت کی زبان پر ہے، فرمایا اللہم ان تو لکھ ہاتھ الاسابا لا تابدو فی الارض، اے اللہ اگر آج ان 313 کو تو نے مٹا دیا، یہ میں محمد کی کمائی ہے، یہ میری پونجی ہے، اے اللہ یہ فلال کپڑے پھٹے ہوئے والا آج میں تیرے دروازے پر لے کے آیا ہوں، یہ سمیا یہ صہیب رومی کو دیکھ لے، اے اللہ یہ محمد کی کمائی ہے 313، اگر آج تو نے اے اللہ اگر آج تو نے ان کو مٹا دیا، آج تو نے ان کو خلاف کر دیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیغمبر بار بار سچے میں یہی دعا کر رہے ہیں، فرمایا الفاظ نبی کے یہ تھے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر اس جماعت کو تو نے مٹا دیا تیرا نام مٹ جائے گا، اس جماعت کو مٹا دیا تیرا قرآن مٹ جائے گا، اس جماعت کو مٹا دیا تیرا دین مٹ جائے گا۔ پیغمبر سجدے میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے نبی اب تو سر سجدے سے اٹھا لو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے آ چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کو پیچھے سے پکڑ کر اٹھایا، اے اللہ کے نبی سر اٹھائے اب تو آسمانوں سے فرشتوں کی قطاریں آ چکی ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے پیغمبر جب تو نے میرے سامنے سجدے میں فریاد کی فاستجاب لکم ربکم رزقکم، اے پیغمبر ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، انی ممدکم بالف من الملائکہ، تیرا سر سجدے کے بعد میں اٹھا تھا، ایک ہزار فرشتہ میں نے بدر میں پہلے بھیج دیا تھا، اور فرمایا مما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اے پیغمبر یہ فرشتے تیرے اطمینان قلب کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ سچے حضور علیہ السلام کو سلام، جو بات فرمائی بڑی کیا پہ ہو اس بات میں اگر توجہ کریں، ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور نے سجدے میں فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ الاصابع لا تعبد فی الارض، اگر تو نے اس صحابہ کی جواب کو مٹا دیا ہلاک کر دیا تیرا دین مٹ جائے گا، تیرا نام مٹ جائے گا، یہ لفظ رکھے گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے مٹا دیا تو تیرا دین مٹ جائے گا، مجھے ختم کر دیا تیرا دین ختم ہو جائے گا، بلکہ فرمایا اے اللہ اگر تو نے صحابہ کو مٹا دیا ان تہلک ہذہ الاصحاب اس جماعت کو مٹا دیا لا تعبد فی الارض زمین پر تیرا نام کوئی نہیں لے گا، اے اللہ پیغمبر نے فرمایا اگر صحابہ کو تو نے بچایا تو تیرا نام بچ جائے گا، تیرا قرآن بچ جائے گا، تیرا دین بچ جائے گا۔ یہ بات اتنی وزندار بات ہے کہ ساری حدیث کی کتابوں میں یہ نبی کی دعا موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر تو نے صحابہ کو مٹایا تو دین مٹ جائے گا۔ اس سے یہ اصول نکلایا کہ اگر نبی کے صحابہ باقی ہے تو قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو ایمان باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو دین باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو شریعت باقی ہے۔ اگر نبی کے صحابہ نہ بچے، ان کا تقدس نہ بچے، ان کی جانیں نہ بچے، ان کا ایمان نعوذ باللہ ان کے ایمان کی بات نہ رہے تو ایمان نہ قرآن بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ بدر کا میدان ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ کمائی تیرے دروازے پہ لے آیا ہوں، اس کو مٹا دے، اس کو خراب کر دے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو پھر نام تیرا نہیں رہے گا۔ اللہ آپ میں سب کو بلایا ہوں، میں سہیل رومی کو بلایا ہوں، میں ان میں ان درویشوں کو لایا ہوں جن کی راتیں مسلح کی پشت پہ گزرتی ہیں، جن کے گھوڑے جن کے دل گھوڑے کی پشت پہ ہوتے ہیں، جب روتے ہیں تو ساری رات روتے ہیں، جب تیرا نام آتا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہے، تیری بات آتی ہے تو کٹنے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ اگر کسی اور کو نہیں دیکھنا تو اس معصوم اس بچے محمد اور باس کو دیکھ لے، کہ ابھی تیرے نام پہ کر چڑھانے کے لیے آیا۔ اتنے عظمت والے تھے نبی کے صحابی، کتنے مرتبے والے تھے پیغمبر کے صحابی، کتنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ اگر ان کو بچا لیا تیرا دین بچ جائے گا، ان کو نہ بچایا تیرا دین نہیں بچ جائے گا۔ آج ہمارا اختلاف شیعہ سے کیا ہے، ہمارا اختلاف خمینی سے کیا ہے کہ خمینی اپنی کتابوں میں صحابہ کو بکواس کرتا ہے، صحابہ پر کفر کے پتے لگاتا ہے، ان میں فاروق کو خمینی نے اور اپنی ہر حکومت اسلامیہ اور اپنی کتاب اسلام میں کہا ہے، اور شیعہ کہتے حضور کے بعد نعوذ باللہ سارے صحابہ اسلام چھوڑ گئے تھے، نعوذ باللہ ابو بکر و عمر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میں سوال کرتا ہوں اگر اللہ کا نبی یہ فرمائے کہ اگر ابو بکر و عمر بچتے ہیں تو تیر بچتا ہے، صحابہ بچتے ہیں تو تیر بچتا ہے، لیکن آج کوئی بندہ، آج کوئی خلافت کا پیلا، آج کوئی مرتا، آج کوئی کافر، آج کوئی لانتی، آج کوئی سنگیر، آج کوئی پیشن ابو بکر کو بھونکے، عمر کو بھونکے، عثمان کو بھونکے، علی کو بھونکے، صحابہ کو بھونکے، پھر بھی وہ اسلام پر رہ جائے۔ نبی تو یہ کہے کہ صحابہ بچے تو ایمان بچے، صحابہ بچے تو قرآن بچے، صحابہ بچے تو دین بچے، صحابہ بچے تو توحید بچے، صحابہ بچے تو رسالت بچے۔ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے اس کا نہ نبی سے تعلق ہے، نہ صحابہ سے تعلق ہے، نہ ایمان سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ خدا سے تعلق ہے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ خدا کا بھی منکر ہے، مصطفیٰ کا بھی منکر ہے۔ میرے دوستوں ان باتوں پر توجہ فرمائیں، صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے، صحابہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، صحابہ کی شان کتنی اونچی ہے کہ رسول اللہ نے ایک تسوٹی دنیا کے سامنے رکھی، ایک معیار دنیا کو بتایا، ایک اعلان دنیا کے سامنے کیا دعا کر کے کہ اگر تم نے اللہ ان کو بچایا تو تیرا دین بچا پایا۔ دوسرا دن ہوا قرآن پاک میں دوسرے دن کا واقعہ بیان کیا گیا کہ میدان کارگار صحابہ اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفحے ترتیب دی، ایک اگلی صف ایک پچھلی صف، اگلی صف والوں سے کہا تم نے میدان میں پہلے جانا ہے، دوسری صف والوں سے کہا تم نے بعد میں جانا ہے۔ بارش کی وجہ سے جو پانی برسا تھا صحابہ نے وہ پانی گڑوں کے اندر اور پودوں کے اندر جمع کر لیا تھا تاکہ لشکر کو دھوپ میں تکلیف نہ ہو، پانی شام کو ملے، نہانے کے کام آئے، وضو کے کام آئے، پانی اتنا برس چکا تھا، حوض کئی بن چکے تھے، تالاب کئی بن چکے تھے، اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی تھی۔ دوپہر کا وقت ہے، مقابلے کی تیاری ہے، دشمن کا لشکر مقابلے میں موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، ادھر رسول اللہ کے صحابی بھی موجود ہے، عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہے، اخنس بن شریف بھی موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جس دن ہم یہاں پہنچتے ہیں لڑائی اس کے تقریباً ڈیڑھ یا دو دن کے بعد شروع ہوتی ہے، حضور علیہ السلام لڑائی سے ایک دن پہلے اس میدان میں تشریف لائے، صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، پیغمبر نے اپنی چھڑی پکڑ کے اپنی چھڑی کو نشان لگا کر کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ ہم نے تیری مدد اس جنگ میں کرنی ہے، یہ چھڑی ہے اس جگہ پر جہاں میری چھڑی کا نشان ہے۔ اے صحابی، اے بلال تو بھی دیکھ، اے ابو بکر تو بھی دیکھ، اے عمر تو بھی دیکھ کہ اس جگہ پر یہ جو جگہ ہے یہاں ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ پر خطبہ قتل ہوگا، اس جگہ پر شہبہ قتل ہوگا، اس جگہ پر خلط میں شریک قتل ہوگا. صحابی کہتے جب جنگ ختم ہوئی تو میں بھاگا ہوا، اس جگہ پر آیا تو جہاں میں امت نے نشان ابو جہل کا لگایا تھا، وہاں ابو جہل کا رسی لاش پڑی تھی، جہاں خطبہ کا نشان تھا خطبہ پڑا تھا، اخلط کا نشان تھا اخلط پڑا تھا، اور شہبہ کا نشان تھا شہبہ شہبہ پڑا تھا. کفار کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں اور بدر کے میدان میں بکھری پڑی تھی. میرے دوستو یہ پیغمبر کی پیشین گوئی تھی جس کی خبر اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی. میرے دوستو میدان جنگ کا گن ہے، صحابہ آپس میں ایک منظم ہو کر ایک جگہ پر موجود ہے اور لشکر لڑائی کے لیے تیار ہے. عرب میں رواج تھا کہ سب سے پہلے دشمن اعلان کرتا تھا کہ ایسے مقابلہ کرنے والا. چنانچہ ابو جہل میدان میں آتا ہے، ابو جہل نے آ کر ایک آدمی ایک سردار عتبہ سے کہا کہ تم باہر نکلو، تم چیلنج کرو مسلمانوں کو. ابو جہل نے کہا اور حبل اور حبل، عربی زبان میں اور حبل کا معنی جس طرح کوئی آدمی کہے کہ میرے بت کی جے ہو، میرا بت زندہ ہو، میرے بت کا نام بلند ہو، اور حبل کا معنی یہ تھا. انہوں نے اور حبل لگایا اور لاٹ لگایا اور غصہ لگایا، یعنی غصہ حبل اور جناب یعنی لاٹ ان بتوں کی جے بخاری اور پکار کر کہا عالم موبائل ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی میدان میں آنے والا، ہے کوئی میرے مقابلے میں کرنے والا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پیغمبر نے حکم دیا علی میدان میں نکل. علی آج اللہ کا نام تو لگ کر علی نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، علی نے جا کر پہلا وار کیا، دشمن کے ٹکڑے کر کے زمین پر بکھیر دیے. اس کے بعد دوسرا آیا حضرت حمزہ کو نبی نے حکم دیا حمزہ چچا میدان میں آئیے. حضرت پیغمبر کا چچا حمزہ آتا ہے، پیغمبر کے چچا نے شہبہ کے ٹکڑے زمین پر بکھیر دیے. پھر تیسرا آیا تو حضرت حمزہ نے پھر تیسرے کے ٹکڑے بھی بکھیر دیے. اسی طرح باری باری سات مبارک آئے، سات صحابہ نے ان کے ٹکڑے زمین پر بکھیر دیے. حضرت بدر لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، دشمن کی فوجوں میں سراسیم کی پھیل گئی، لشکر جناب علی کفار کا تتر بتر ہونا چاہتا ہے، لڑائی شروع ہے. اے لڑائی کے دوران عبد الرحمان بن عوف کی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کے ارد گرد رہوں، پیغمبر کے مقابلے میں رہوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہوں، نبی کے بالکل بالمقابل کرتا پھرتا رہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قدم نہ پہنچ سکے. صحابہ رسول اللہ کے ارد گرد باڑ کر کے لڑائی میں مصروف ہوئے، میدان کارزار میں لڑائی شروع. یہاں پر میرے دوست قومیت کا بت پاس ہوتا ہے، یہاں اپنی برادری کا بت پاس ہوتا ہے، یہاں اپنی رشتے داری کا بت پاس ہوتا ہے. ایک اسلام کی عظمت کو اس جنگ میں یوں بھی نمایاں کر دیا کہ اس جنگ کے اندر حضرت حذیفہ ہے، حذیفہ کے والد عتبہ وہ دشمن کی فوج میں ہے، بیٹا رسول اللہ کی فوج میں ہے، اور ایک طرف حضور علیہ السلام ہے اور دوسری طرف ان کے چچا حضرت عباس ہے وہ بھی دشمن کے ساتھ ہے، حضور علیہ السلام ہے ان کے دراز ابو العاص وہ بھی دشمن کی فوج کے ساتھ ہے، اور ایک طرف حضرت علی ہے اور کفار کے ساتھ حضرت عقیل ہے، حضرت علی کے بھائی ہیں. اور میرے دوستو ایک حضرت کے ساتھ عمر فاروق ہے اور ان کے بھائی اور ان کے ماموں آس بن وائل وہ دشمن کی فوجوں کے ساتھ ہیں. میرے دوستو ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، ان کے لڑکے عبد الرحمان وہ دشمن کی فوجوں کے ساتھ ہیں. میرے دوستو آج دنیا کو اس جنگ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب نبی کی عزت کا سوال ہوتا ہے، جب دین کا سوال ہوتا ہے، جب شریعت کی بات آتی ہے، جب قرآن کی بات آتی ہے، جب نبی نبوت کے عشق کی گرمی حرارت پیدا کرتی ہے تو باپ باپ نہیں ہوتا، بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، مرد مرد نہیں ہوتا، رشتے دار رشتے دار نہیں ہوتا. یہ سب دنیا میں اگر کسی جواب نے دیا تو محمد کے صحابہ نے دیا، پیغمبر کے جانشاروں نے دیا، رسول اللہ کے مرنے والوں نے دیا کہ ابو بکر اپنے بیٹے کے مقابلے میں، حذیفہ اپنے باپ کے مقابلے میں، علی اپنے بھائی کے مقابلے میں، رسول اللہ اپنے چچا جماعت کے مقابلے میں اور عمر اپنے مردوں کے مقابلے میں. سب یہ کہتے ہیں کہ جو اے پیغمبر تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرے قدموں کا غلام ہے وہ رشتے دار ہے. ایک طرف دیکھو کہ رسول اللہ کا دماغ ہے، اس کے چلے پر تلوار چلانے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور دوسری طرف بلال حبشے سے چل کے آیا ہے وہ رسول اللہ کا ساتھی ہے اور سگے چلے پر تلوار چلنا چاہتی ہے. اور کیا ہے بلال کو سینے سے لگایا
اللہ اکبر
اللہ اکبر
اللہ اکبر.
اسلام نے قومیت کا بندھن توڑا، اسلام نے دنیاوی حشمت دنیاوی رشتے داری اور برادریوں کے بندھن توڑ کر ایک اسلام کی وحدت پر امت مسلمہ کو جمع کر دیا. یہ اسلام کا اتنا بڑا امتیاز ہے کہ اس امتیاز کو کائنات انسانی کا کوئی مدد کرنا امتیاز ہے. جب جنگ ختم ہو گئی تو ابو بکر صدیق کے بیٹے کچھ ہفتے کے بعد مسلمان عبد الرحمان تو کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا ابا جان اپنے باپ ابو بکر صدیق سے کہا کہ بدر کی لڑائی کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے. اے اللہ کے نبی آپ میری تلوار، ابا جان ابو بکر آپ میری تلوار کے نیچے آئے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں نے کہا ابو بکر میرا باپ ہے، کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. صدیق اکبر نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا بیٹا تو کفر میں کچا تھا، تو کفر میں کچا تھا کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اور دنیا کو بتاتا جو نبی کے مقابلے میں آتا ہے وہ صدیق کا بیٹا نہیں. اس کو کہتے ہیں یہ ہے عشق کی گرمی جس نے صحابہ کو ساری دنیا سے اونچا بنا دیا. میرے دوست این لڑائی این وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے وہی چھوٹے چھوٹے بچوں نے عبد الرحمان بن عوف سے کہا کہ چچا بتاؤ حضور کا دشمن ابو جہل تھا. عبد الرحمان بن عوف کہنے لگے بیٹا وہ تو بہت بڑا بہادر چلی اور بہت تیز تلوار ہے، تم چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرو گے؟ اور میرے بچوں تم ابو جہاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا چچا صرف اس کی شکل دکھانا آپ کا کام ہے، باقی اللہ کو جو منظور ہے. چھوٹے چھوٹے بچے محبت اور محاذ کہنے لگے قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی، قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی، کہ اس سے بڑھ کے ہو سکتی نہیں اب عمر بھرنے کی، قسم کھائی ہے مر جائے گے یا مارے گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. عبد الرحمان بن عوف نے پوچھا کہ چچا ابو جہل کی شکل دکھاؤ، ابو جہل کے بارے میں اشارہ کر دیا کہ وہ گھوڑے پر سوار سردار ہے، اس کے گرد گرد بڑے لوگ محافظ ہیں. یہ دونوں یہاں سے نکلتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گئے، بڑی تیزی کے ساتھ جا کر اچانک دونوں بھائیوں نے حملہ کر دیا، ابو جہل پہ حملہ ہو گیا. چشمے پٹکنے کے نظارہ بھی دیکھا تھا، محبت اور محاذ کون ہے؟ کسی سردار کے بیٹے نہیں، کسی سرمایہ دار کے بیٹے نہیں، ایک کسان کے بیٹے، ایک کاشتکار کے بیٹے، افراد کے نبی کے بیٹے. دو بیٹے محبت ملتے پھر افراد بال سے افراد، یہ دو جناب علی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ابو جہل پر حملہ کر دیا، حملہ کیا وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑا، ایک اس کے سینے پر بیٹھ گیا، بال اس کے سینے پر بیٹھ گیا، سینے پر بیٹھا اس کی گردن کاٹنے لگا. آخری وقت پہ اس نے اشارہ کر کے کہا کہ میری گردن اوپر سے نہیں نیچے سے کاٹو تاکہ میری گردن بڑی نظر آئے. دیکھو کتنا بڑا رسول اللہ کا دشمن ہے، موت کا وقت قریب ہے. آئے کہتا ہے کہ میری گردن نیچے سے کاٹو تاکہ دیکھنے والا یہ کہے کسی سردار